بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ارطغرل غازی. یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. مصنف محمد عرفان رامی، آواز تاشا. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 7878222 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں کتاب ارطغرل غازی جلد اول، جو 418 صفحات پر مشتمل ہے، پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے. سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کئی قبیلے کے جدوجہد کی داستان ارطغرل غازی حصہ اول. یہ ناول لکھتے ہوئے ترکی ڈرامے ڈرلیس ارطغرل کی بھی مدد لی گئی ہے. قصہ ایک مجاہد کا. مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی. ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے. تاریخ اسلام میں حلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جو بہت ہی مشہور ہیں اور جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے. ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین بیبرس، سلطان الف ارسلان وغیرہ شامل ہیں. اس کتاب ارطغرل غازی میں تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم مجاہد کا تذکرہ ہے جس کے نام سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دی، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا. یہ وہ زمانہ تھا جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا. اس وقت تک تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے. یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے. یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے. انہی میں ایک کائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا. سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھے. ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے. منگول ہلاکوہاں کی سربراہی میں بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوق سلطنت ان کی منزل تھی. بازنطینی سلطنت کے صلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے. مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوق سلطنت اب زوال کے قریب تھی. ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمان متحد ہو کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں. سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جو بہت ہی بہادر اور جنگجو تھے. سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو صلیبیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے. شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی، جبکہ اناتولیہ میں سلجوق سلطان علاؤالدین کیقباد کی حکومت تھی. صلیبی دونوں سلطنتوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکیں. سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ایوبی اور سلجوقی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے، اور سلجوق سلطان کی بھتیجی حلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل سے شادی بھی کر دی گئی. سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل کائی قبیلے کے سردار بنے. وہ بہت ہی ذہین اور بہترین جنگجو تھے. جنگجو سوچ ورثے میں ملی تھی. انہوں نے سردار بننے کے بعد صلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چخسار کو فتح کیا. بہادری، شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاؤالدین کیقباد نے ارطغرل غازی کو تمام اوغوز قبائل کا سردار اعلی اور اناتولیہ کے سرحدی علاقے جو بازنطین کے قریب تھے کا نگران بنا دیا. ارطغرل غازی کے ہاں 3 بیٹے گندوز، ساچی اور عثمان پیدا ہوئے. عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے. ارطغرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے تھے. ارطغرل غازی بلند مقصد کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل کیے، جن میں نویان اور آلنچک مشہور ہیں. سلجوق سلطان منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو گئی تو ارطغرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوغوت میں اکٹھا کیا. صلیبیوں سے فتح کیے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی. تعلیم و تربیت کے لیے درسگاہیں تعمیر کی گئیں تاکہ لوگ جدید تعلیم سے بہراور ہوں اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے. پھر ارطغرل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برقہ خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور طے پایا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہو. اناتولیا میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا. اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے. شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا. ارطغرل غازی صلیبی اور منگولیوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے. ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلے کے سردار بنے. انہیں عثمان غازی کے نام پر 1299 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے نام سے وہ عظیم سلطنت قائم ہوئی جسے 600 سال دنیا کے بیشتر حصوں پر حکومت کی. سلطان عثمان غازی اپنے والد ارطغرل غازی کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے. انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا. ارطغرل غازی کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حقدار ٹھہرے سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے. اپنے عروج کے زمانے میں یعنی 16ویں صدی سے 17ویں صدی یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا. اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر مشرق میں بحرہ قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیا اور کریمیا یعنی کہ موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی. مالدووا ٹرانسوالنیا اور ولاچیا کے باج گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے. سلطنت عثمانیہ پر 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک 623 سالوں میں 36 سلاطین نے فرما روائی کی اور مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا. بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا. اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے. یہودی اور صلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہ و جلال اور عظمت سے لرزا رہتے تھے. اس ناول میں سلطنت عثمانیہ کے بانی کائی قبیلے کی جدوجہد کی بھولی بسری داستان بیان کی گئی ہے. یہ ناول لکھتے ہوئے ترکی ڈرامے ڈرلس ارطغرل سے بھی مدد لی گئی ہے. محمد عرفان ڈرامے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. اس شعر میں کائی قبیلے کی جدوجہد کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے کئی نسلوں سے اللہ کی راہ میں خانہ بدوشی کی زندگی کاٹی. منگولوں صلیبیوں اور تمام کفار کی سازشوں کو ہاتھ میں ملا کر اپنی ریاست قائم کی جو بعد میں عظیم سلطنت عثمانیہ بن گئی. باحوالہ وکیپیڈیا. اگلے ہی لمحے گھنے درخت کے عقب سے خوش پتوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر ہوا کے دبیس پردے کو چیرتا ہوا تیر اس صلیبی سپاہی کی گردن میں ترازو ہو گیا جس کے خوف سے مظلوم قیدی لڑکی کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی. یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہاں موجود صلیبی سپاہیوں کا دستہ ہی نہیں بلکہ قیدی لڑکی, اس کا کم سن بھائی اور شدید زخمی بوڑھا باپ بھی چونکے تھے. اس سے قبل کہ وہ صورتحال سمجھ پاتے درخت کے عقب سے دوسرا تیر نمودار ہوا اور اس شیطان صفت کے سینے میں پیوست ہو گیا جو لڑکی کے ہاتھ پر اپنے پاؤں کا وزن بڑھائے چلا جا رہا تھا. اسے تیورا کر گرتا دیکھ بکھلائے ہوئے صلیبی سپاہیوں نے پلک جھپکنے میں تلواریں نکال لی اور گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے. حملہور کون تھا اور کہاں سے ان کے لیے موت کے پروانے جاری کر رہا تھا؟ وہ ابھی تک سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے. اسی پل صلیبی سپاہیوں کو جنگل کے ہر شجر فرشتہ اجل دکھائی دینے لگے. دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی جا رہی تھی اور موت کی سرسراہٹ بازکش بن کر ان کے دلوں کو دہلا رہی تھی. اس نازک وقت میں صلیبی دستے کے نوجوان سردار بسول نے اپنے سپاہیوں کی اڑی اڑی رنگت دیکھی تو تیز لہجے میں انہیں ہدایات دیتا ہوا چلایا, ہوشیار ہو جاؤ سپاہیو, ہم گھات میں پھنس گئے ہیں. پھیل جاؤ سب, حملہور زیادہ دور نہیں ہیں. اس سے قبل کے بسول اپنے بدہوا سپاہیوں کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہوتا، ایک کڑیل شیر جوان ہاتھ میں تیر کمان تھامے درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ صحرائی ترک والیوں جیسا لباس پہنے یہ نوجوان کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹا تکرل تھا، جو نہایت ہی اعتماد اور جوان مردی سے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آگے ہی بڑھتا چلا رہا تھا۔ بسول پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا کہ پہلو میں تلوار لٹکائے ان کی طرف بڑھنے والا نوجوان یقیناً نڈر اور بہادر جنگجو ہے۔ وہ رہا، پکڑو اسے، جانے نہ پائے، بسول نے چلا کر اپنے سپاہیوں کا لہو گرمایا۔ لیکن اس سے قبل کے سپاہی اپنے سردار کی حکم کی تعمیل بجا لاتے، ارتگرل نے تیر کمان بائیں ہاتھ اچھال کر نیام سے تلوار کھینچ لی۔ اسے دوسرے ہاتھ میں لمبے پھل والا تیز دار ہنجر بھی تھام لیا تھا۔ سلیبی سپاہیوں کو اپنی جانمت جا پا کر اس نے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور کہر بن کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ لڑائی شروع ہوتے ہی ارتگرل نے جس پھرتی سے تلوار اور ہنجر کی مدد سے سلیبی سپاہیوں پر کاری ضربے لگائیں، بسول ہی نہیں قیدی لڑکے اور اس کا کم سن بھائی بھی پلکیں جھپکنا ہی بھول گئے تھے۔ سلیبی کٹے ہوئے شہتیرو کی مانند زمین بوس ہو رہے تھے اور ان کی سفید چادریں تازہ خون نے لال کر دی تھی۔ اللہ اکبر، اچانک نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تین نوجوان سپاہی درختوں کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھے۔ یہ ارتگرل کے تین جانباز دوست روشان، نورگل اور بابر تھے جو اس کی مدد کو پہنچے تھے۔ چاروں ترک نوجوان اس مہارت سے اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے تھے کہ میدان میں سلیبی سپاہیوں کی لاشیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جنگل تنواروں کی کھنک اور سلیبیوں کی بھیانک چیخوں سے گونج رہا تھا اور پرندے حق کو بادل کی اس لڑائی میں محو ہو کر اڑان بھول گئے تھے۔ ارتگرل اور اس کے ساتھ ہی آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کے سر کاٹ رہے تھے۔ اس دوران قیدی لڑکی اور اس کا بھائی زخمی باپ کو گھسیٹ کر لڑائی کے مقام سے کچھ فاصلے پر لے گئے تھے۔ بوڑھا باپ زخمی تھا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں کرا رہا تھا اور بچے کانپتے ہاتھوں سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی جاری رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کا نقشہ بدل گیا۔ سلیبی دستے کی اکثریت اپنی جانیں گواں بیٹھی تھی، باقی بچ جانے والے شدید زخمی تھے، جبکہ اکا دکا بزدل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ آری دشمن کو واصل جہنم کرتے ہی ارتگرل نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اب میدان میں سوائے بسول کے ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا تھا جو مقابلے کے لیے تلوار اٹھا سکتا۔ بسول ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں حیرت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا غرور مٹی ہو چکا تھا، صرف چار قبائلی جنگجوؤں نے اس کے پورے دستے کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ چاروں کون ہیں اور ان مظلوم قیدیوں کی مدد کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈال دیا ہے۔ بسول خود بھی سڈول جسم کا مالک اور بہادر جنگجو تھا، اسے اپنی تلوار بازی پر اندھا اعتماد تھا۔ اب تک وہ جانے کتنے ہی سورماؤں کی گردنیں تن سے جدا کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اتنے بہادر نوجوان کبھی نہیں دیکھے تھے۔ فیصلہ کسی ایک کی موت پر ہونا تھا۔ بسول اب تنہا رہ گیا تھا، اس کے اعصاب چٹک رہے تھے اور کرہ چہرے پر کنپٹیوں کا ارتعاش واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پر اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر دباؤ میں بھی خود کو محسوس کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ارتگرل کے ہاتھ میں چمکنے والی تلوار کی کاٹ تھی، ایسی کاٹ جس نے اس کی بہادری محافظوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی، شکست بسول کو بھی گوارا نہیں تھی، چنانچہ وہ لمحہ بھر کے لیے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار کو تول کر آگے بڑھا اور ارتگرل پر حملہ کر دیا۔ ارتگرل اس پیش قدمی سے بے خبر نہیں تھا، اسے آگے بڑھ کر بسول کا وار روکا اور جنگل ایک مرتبہ پھر تلواروں کی کھنک سے سہم کر یہ خونی مقابلہ دیکھنے لگا۔ ارتگرل کے ساتھ ہی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن اس نے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا تھا۔ قیدی لڑکی بھی اپنے کمسن بھائی کے ساتھ حیرت اور خوف سے اپنے ترک محسن کی تلوار بازی دیکھ رہی تھی۔ ارتگرل کو بہادری سے لڑتا دیکھ کر اس کی ہرنی سی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی تھی۔ جس دلیری سے اس نے سلیبیوں کا شکار کھیلا تھا، لڑکی دل ہی دل میں کچھ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی، اسے کبھی لڑائی میں اپنے سامنے اتنے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ خوفزدہ ماحول بسول کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ لڑکی نے ہڑبڑا کر حیالات کی گرد جاڑی تو بسول گھٹنوں کے بل زمین پر گر رہا تھا اور اس کے گلے سے تازہ خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ زمین پر گرتے ہی وہ آہری سانسیں لینے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بسول کی چمکتی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ اب اس کی حیثیت مٹی کے ایک ڈھیر سے زیادہ نہیں رہی تھی۔ بسول کے دم توڑتے ہی ارتگرل نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور تیزی سے زخمی بوڑھے کی طرف بڑھا جس کا سر خوفزدہ لڑکی نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ گھبرائے نہیں، اب آپ لوگ بالکل محفوظ ہیں۔ میں کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا بیٹا ارتگرل ہوں۔ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اسے قریب بیٹھ کر بوڑھے کا زخموں کا جائزہ لیا۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ لڑکی کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ اس کی بات سن کر ارتگرل نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلوط کے پتے لانے کا حکم دے دیا۔ وقت بہت ہی تیزی سے گزر رہا تھا۔ زخمی بوڑھے کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ارتگرل بہور اس کے زخم کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کی ایک ٹانگ میں تیر بھی پیوست تھا۔ سب سے پہلے ہمیں ان کی ایک ٹانگ سے تیر کو نکالنا ہوگا، ارتگرل نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس نے بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنے والد کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تیاری مکمل ہوتی ہی ارتگرل نے بوڑھے کی ٹانگ میں پیوست تیر پکڑا اور ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا۔ تیر نکلنے پر نیم بے ہوش بوڑھا درد سے تڑپ اٹھا تھا۔ ارتگرل کے چہرے پر اسی لمحے گہری سنجیدگی تھی۔ زمین کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ فوری طبی امداد نہ ملنے پر اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی۔ اسی طرح نورگل بلوط کے درخت کے کچھ پتے توڑ لایا تھا۔ ارتگرل نے پتوں کی رتوبت ٹانگ کے زخم پر ٹپکائی اور پھر انہیں زخم پر رکھ کر کپڑے کی مدد سے کس کر باندھ دیا۔ یہی علاج اس نے بوڑھے کی پسنی پر لگے تلوار کے گھاؤ کا بھی کیا۔ بوڑھا اب بھی درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی ارتگرل لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں، انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ لڑکی سمجھ گئی کہ وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ کسی اجنبی پر اعتماد کر کے مزید مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ اب ہم اپنے بابا کو سنبھال لیں گے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے روحی تھی۔ یہاں رکنا دانش مندی نہیں، جلد ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ اس گھنے جنگل میں آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ جان بچا کر بھاگنے والے سلیبی اپنے تازہ دم سپاہیوں کے ہمراہ یہاں پہنچ جائیں، ارتگرل نے اسے سمجھانا چاہا۔ لڑکی اب بھی اس کی مدد قبول کرنے سے کترا رہی تھی۔ جبکہ اس کا بھائی بغور ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ اپنی بہن کی یوں مدد ٹھکرانے پر پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی کا انکار سن کر جیسے ہی ارتگرل زخمی بوڑھے کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کی جانب مڑا، وہ سرگوشی کے انداز میں اپنی بہن سے بولا، ضد مت کریں آپا، بابا کی حالت اچھی نہیں ہے، گھنے جنگل میں ہماری مدد کے لیے کون آئے گا؟ لڑکی کسی صورت ایک اجنبی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن بھائی کے احساس دلانے پر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بھائی اگر چکنسن تھا لیکن اس کا خدشہ غلط نہیں تھا۔ اگر یہ اجنبی چلے جاتے تو کوئی ان کی مدد کو نہ آتا۔ اپنے زخمی باپ کے ساتھ گھنے جنگل میں ٹھہرنا ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ تذبذب بھرے لہجے میں وہ ارتگرل کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ لڑکی کا فیصلہ سن کر ارتگرل کے ہونٹوں پر یوں اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی جیسے وہ اسی جملے کا منتظر ہو۔ نیا پیراگراف۔ سلیبی فوج کے اس خفیہ قلعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہ قلعہ ادرناک پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعے کی دیواریں مضبوط پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ دیواروں کی بناوٹ ایسی تھی کہ کسی بھی جانب سے ان پر چڑھ کر قلعے کی فصیل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلیبی اس قلعے کو نہایت ہی محفوظ اور ناقابل شکست خیال کرتے تھے۔ استاد اعظم کچھ دیر قبل ہی اپنی بھتیجی ایلنورا کے ہمراہ اس خفیہ قلعے میں پہنچے تھے۔ یہاں ان کا استقبال سلیبی فوج کے بہادر جنگجو کماندار تیتوش نے کیا تھا۔ قیدیوں کی کیا صورتحال ہے تیتوش؟ استاد اعظم نے ایک حال کمرے میں داخل ہوتے ہی کماندار تیتوش سے پوچھا۔ آپ بھی فکر رہے استاد محترم، یہ ذمہ داری میں نے اپنے جانباز بھائی بسول کو سونپی ہے، وہ انہیں لے کر روانہ ہو چکا ہوگا۔ وہ نوان اور اس کے اہلانہ کو کراتوئیگر کے حوالے کر دے گا۔ ان کی قسمت کا حتمی فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے استاد اعظم، تیتوش نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا۔ تو استاد اعظم نے دھیرے سے سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر چبوترے پر بنی اپنی محسوس نشست پر جا بیٹھا۔ بہت خوب، استاد اعظم نے ستائشی نظروں سے تیتوش کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے کی خوشی کو واضح محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد دوبارہ بولا، اس کام سے کراتوئیگر کی حیثیت مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے لیے سلطان علاء الدین کی خوشنودی حاصل کرنا بہت ہی اہم ہے۔ قیدیوں تو اس تک پہنچا کر وہ آسانی سے سلطان کی ہمدردی حاصل کر لے گا۔ درست فرمایا آپ نے، قرطوئے گھر، سلطان علاؤ الدین کے جس قدر قریب ہوتا چلا جائے گا ہمارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا، اس طرح وہ ہمارے لیے بہت سے ناممکن کاموں کو ممکن بنا سکے گا۔ تیتوش نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ صلیب جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمیں سلجوکیوں کو اندر سے کمزور کرنا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو سلجوکی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ تمہیں ان کے محل میں اپنے وفاداروں کی تعداد بڑھانی پڑے گی کماندار تیتوش۔ بے فکر ہیں استاد اعظم، بہت جلد سلجوکیوں کا مہک ہمارے مخبروں اور وفاداروں سے بھر جائے گا، میں اس سلسلے میں بہت سے اقدامات پہلے ہی کر چکا ہوں۔ بہت خوب تیتوش، مجھے تمہاری ذہانت اور کارکردگی پر فخر ہے میرے بچے، استاد اعظم نے کہا، لیکن پریشانی اب بھی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ آپ کچھ فکر مند دکھائی دے رہے ہیں استاد اعظم، تیتوش نے پوچھا۔ تم نے ٹھیک اندازہ لگایا میرے بچے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل پیدا ہونے لگے ہیں۔ پادری کا ایک گروہ صلیبی جنگوں کے حق میں نہیں ہے، یہ لوگ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ استاد اعظم کے انکشاف پر تیتوش نے گہری سانس لی اور بولا، یہ خبر سن کر مجھے کچھ خاص حیرانی نہیں ہوئی استاد اعظم، اگر تم اس حقیقت سے واقف ہو تو تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استاد اعظم نے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیں یورپ کے عیسائیوں کو صلیبی جنگوں کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہوگا، ان کی حمایت ہماری بہت سی مشکلات ختم کر دے گی۔ تمہارا مشورہ معقول ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، تمام عیسائیوں کو ایک ہو کر یروشلم کی جنگ لڑنا ہوگی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے پہلے ہمیں مسلمانوں کو اشتعال دلانا ہوگا تاکہ وہ ہم پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، جیسے ہی وہ ہم پر حملہ کرے ہمیں صلیبی جنگ شروع کرنے کا بہانہ مل جائے گا۔ بے فکر رہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے استاد اعظم، تیتوش نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ استاد اعظم چونکا۔ ہمارے زندانوں میں اس وقت بہت اہم قیدی موجود ہیں، ان کی گردنیں کاٹ کر ہم اپنے کام کا آغاز نہایت ہی سہولت سے کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہاری تجویز سے مکمل اتفاق ہے تیتوش، اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے تو یقین کرو پوری دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا، صرف یہی نہیں پھر ہم یروشلم کو بھی آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر استاد اعظم خاموش ہو گیا اور چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ بولا، یہ جنگ صرف ہم ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دولت سے بھی لڑیں گے، ہم دولت کا اس قدر استعمال کریں گے کہ یروشلم کی جنگ آزادی کو نوجوانوں کے لیے دولت کمانے کا آسان ترین ذریعہ بنا دیں گے، لوگ دولت کمانے کے لیے خوشی سے صلیبی لشکر کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یاد رہے ہمارا اصل مقابلہ مسلمانوں سے ہے، اگر مسلمانوں میں پھوٹ ڈل جائے تو وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں گے، تو سمجھو ہمارا کام خود بہت ہو جائے گا۔ تیتوش بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے خزانے کا بے دریغ استعمال کیا جائے، وہ استاد اعظم کی باتیں سن کر ہاسا مطمئن ہو گیا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ ایک نیا سوال ذہن میں آتے ہی وہ استاد اعظم سے مخاطب ہوا، باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم سلجوکوں سے کیسے لڑیں گے؟ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے میرے بچے، صلاح الدین کے جانشینوں اور ترکوں میں جس روز ٹھن گئی وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آگے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑے گی ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، مسلمانوں سے جیتنے کے لیے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام تم بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہو کماندار تیتوش۔ استاد اعظم نے یہ ذمہ داری بھی تیتوش کے کندھوں پر منتقل کر دی تو وہ ادب سے سر ہلا کر خاموش ہو گیا، اس کی فراخ پیشانی پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نیا پیراگراف، غضنفر اور آرفین کائی قبیلے میں پہنچ چکے تھے، وہ دونوں ہیموں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جہاں لوگ مختلف اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ غضنفر گھوڑے کی لگام تھام کر اسے آگے بڑھتے ہوئے بولا، یہاں ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جائے گی آرفین بھائی، اس جگہ کاروبار کی بہت گنجائش ہے، ہمیں بہت سا خریدار مل جائیں گے یہاں پر اپنا مال فروخت کرنے کے لیے۔ اس نے کائی قبیلے کے بوڑھے لوہار دہلی دمیر کو بلند آواز میں سلام کیا تو دہلی دمیر وعلیکم السلام کہتے ہوئے یون کی جانب دیکھنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ غضنفر اور آرفین اپنے گھوڑوں کی بھاگے دھامی ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں بڑے بڑے ہیمے نصب تھے، یہ حیمی قبیلے کے معززین کے تھے۔ عارفین اور غضنفر ایک بڑے حیمی کے قریب پہنچ کر باندھ سے گھوڑے باندھنے لگے۔ اسی وقت حیمی کا پردہ ہٹا اور ریشمی پوشاک پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ یہ کائی قبیلے کے معزز سرداروں میں سے ایک کردوگلو تھا۔ قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بعد کردوگلو کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ جیسے ہی کردوگلو کی نظر غضنفر کے چہرے پر پڑی، وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور خوش آمدید کہتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ پھر غضنفر اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا، میرا تجارتی قافلہ ابھی سیاہ پہاڑوں کے پیچھے ہے، میں سلمان شاہ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ یہاں اپنی اشیاء فروخت کر سکوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بنا اجازت حاصل کیے قبیلے میں مال تجارت فروخت کرنے پر پابندی ہے۔ یہ بتاؤ، کیا سلمان شاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں میرے دوست، کردوگلو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پھر سلمان شاہ کے حیمی کے باہر کھڑے دربان سے مخاطب ہوا، آقا سے کہو غضنفر ان سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ دربان یہ سنتے ہی اندر چلا گیا۔ حاضری کی اجازت ملتے ہی غضنفر نے سردار سلمان شاہ کے لیے تحائف سے بھرا ہوا ایک صندوق اٹھایا اور خیمے کے اندر چلا گیا۔ اس کے ساتھ آنے والا عارفین اب بھی گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا۔ عارفین ادھیڑ عمر لیکن مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس نے سر پر سیاہ کپڑا پگڑی کی طرح لپیٹا ہوا تھا، جبکہ داڑھی کے بال کافی حد تک سفید ہو چکے تھے۔ غضنفر کے جاتے ہی کردوگلو کی نظر عارفین کے چہرے پر پڑی تو وہ یوں چونک کر اسے دیکھنے لگا جیسے پہلے کہیں اس سے مل چکا ہو۔ وہ چند لمحے اپنے حافظے کا امتحان لیتا رہا، لیکن پھر یاد نہ آنے پر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ غضنفر بھی سلمان شاہ کے حیمے سے باہر نکل آیا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہی اس نے عارفین کو یہ خوشخبری سنا ڈالی کہ انہیں قبیلے میں اپنی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابھی وہ اسے ملاقات کی تفصیل ہی سنا رہا تھا کہ قبیلے کے داخلی دروازے کی جانب سے تبل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ تبل کا یوں بجنا کسی اہم بات سے آگاہی تھی۔ قبیلے کے داخلی دروازے پر بانس اور لکڑی سے بنے ہوئے برجو پر موجود پہرے دار سپاہی یہ تبل کسی اجنبی کی آمد یا کسی خاص وجہ سے ہی بجاتے تھے۔ لوگ یہ آواز سنتے ہی اپنے حیموں سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ داخلی دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ حیموں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر چند گھڑ سوار آگے بڑھتے دکھائی دیے۔ سب سے اگلے گھوڑے پر ارتگرل سوار تھا، اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر ایک بوڑھا آدمی بھی موجود تھا جسے کپڑے کی مدد سے ارتگرل نے اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ بوڑھا شدید زخمی اور نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ قبیلے کے لوگ انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ دوسرے گھوڑے پر ایک جوان سال لڑکی خستہ حال اور معمولی لباس ریبتن کی سوار تھی۔ ایک نو عمر لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا۔ باقی گھوڑوں پر ارتگرل کے تینوں ساتھی تھے۔ ہجوم میں ارتگرل کا بھائی گلدارو اپنی بیوی شہناز کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ شہناز کی چھوٹی بہن روشنی بھی ان کے قریب ہی موجود تھی۔ روشنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ارتگرل کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، مگر کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ صرف شہناز اپنی بہن کی دلی کیفیت سے آشنا تھی اور وہ چاہتی تھی کہ روشنی بھی کائی قبیلے کی بہو بنے۔ ارتگرل نے اپنا گھوڑا ایک حیمی کے سامنے روک دیا۔ یہ قبیلے کے طبیب آغا جان کا مطب تھا۔ کچھ لوگ تیزی سے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ زخمی بوڑھے کو گھوڑے سے اتار لیا گیا۔ ساتھ آنے والی لڑکی بھی گھوڑے سے اتر کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئی تھی اور وہ بہت ہی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ شہناز اور روشنی حیرت سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی۔ سب یہ راز جاننے کے لیے بےقرار تھے کہ ارتگرل کے ساتھ قبیلے میں آنے والے اجنبی لوگ کون ہیں۔ اسی ہجوم میں غضنفر اور عارفین بھی موجود تھے۔ جب زخمی بوڑھے کو گھوڑے سے اتارا جا رہا تھا تو اچانک عارفین کی نظر بوڑھے پر پڑی۔ وہ چونک اٹھا، اس کے چہرے پر حیرت اور بے چینی کے آثار تھے۔ زخمی بوڑھے کو طبیب آغا جان کے حیمے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ لڑکی اور اس کا بھائی بھی اندر جا چکے تھے۔ اسی وقت گلدارو آگے بڑھا اور ارتگرل کے قریب پہنچ کر تیز لہجے میں بولا، سب حیریت تو ہے ارتگرل، کون لوگ ہیں یہ؟ بھائی کا سوال سن کر ارتگرل نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں بولا، ابھی میں خود بھی زیادہ نہیں جانتا، انہیں سلیبیوں سے بچا کر لایا ہوں، تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ یہ سن کر گلدارو نے خاموشی اختیار کر لی۔ ارتگرل کی باتیں لوگوں نے بھی سن لی تھی، جن میں غضنفر اور عارفین بھی شامل تھے۔ بھائی سے بات کر کے ارتگرل آگے بڑھا اور حیمے کے اندر چلا گیا، جبکہ گلدارو اپنی بیوی کے پاس آ گیا جو ان بن بلائے مہمانوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ آغا جان کے حیمے میں زمی کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ لڑکی اور اس کا بھائی بھی اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ آغا جان کچھ دیر خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور پھر ارتگرل کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، پسلی کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے، البتہ ٹانگ شدید زخمی ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ بلوط کے پتے باندھ دیے، خون کا بہاؤ نہ رکا جاتا تو جان بھی جا سکتی تھی۔ آغا جان کی بات سن کر ارتگرل نے خدا کا شکر ادا کیا اور لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے مخاطب ہو کر بولا، آپ کے بابا اب محفوظ ہاتھوں میں ہیں، میرا خیال ہے ہمیں باہر چلنا چاہیے تاکہ آغا جان کی تسلی ہو سکے اور وہ اپنا تسلی سے کام کر سکیں۔ ارتگرل نے انہیں تسلی دی تو دونوں بھائی بہن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خیمے سے باہر آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بر وقت وہاں پہنچ گئے، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ لڑکی نے ممنون نظروں سے ارتگرل کی طرف دیکھا، لیکن فکر مت کریں، ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے، جیسے ہی بابا کی طبیعت سنبھلی ہم اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، مہمان کبھی بوجھ نہیں ہوتا، انسان جہاں پہنچتا ہے اس کا رزق پہلے ہی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، ارتگرل نے کہا اور پھر کچھ سوچ کر اس سے پوچھا، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ صلیبی کہاں لے جا رہے تھے آپ کو؟ ارتگرل کا سوال سنتے ہی لڑکا ہڑبڑا کر اپنی بہن کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت لڑکی کی تھی، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئی اور دھیمے لہجے میں بولی، میرے والد ایک بہت بڑے تاجر ہیں، صلیبیوں نے ہمیں نہتا دیکھ کر پکڑ لیا تھا، معلوم نہیں وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے تھے، شاید وہ ہمیں کہیں فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ارتگرل اس کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا تھا، لڑکی اس سے کوئی اہم بات چھپا رہی تھی۔ ارتگرل ان مشکل حالات میں بھائی بہن کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وقتی طور پر اسبات میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ قبیلے کی روایات کے مطابق انہیں اپنے مہمانوں کا ہر صورت خیال رکھنا تھا، یہی اس کے ابا اجداد کا دستور تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔